السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 118 اموات کے بعد کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 3093 ہو گئی ہے. پاکستان میں مزید 5358 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ اب تک دنیا کے 73 ممالک سے 82,462 پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے جو کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد وہاں پھنس کر رہ گئے تھے. افغان وزارت صحت نے ملک میں COVID-19 کے 658 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے ساتھ افغانستان میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 27,532 ہو گئی ہے. وزارت نے کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 546 بتائی ہے. امریکہ میں مصدقہ کیسز کی تعداد 21,41,000 ہو گئی ہے. حکام نے 1,17,000 افراد کی وبا سے موت کی تصدیق کی ہے. امریکی ریاست فلوریڈا، ٹیکساس اور ایریزونا سمیت 6 ریاستوں میں نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 4,44,000 تک پہنچ گئی ہے. وبا سے دنیا بھر میں 82,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھارت، میکسیکو، ناروے اور آئرلینڈ کو آئندہ 2 برس کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا ہے. جنرل اسمبلی کے بدھ کو ہونے والے اجلاس کے دوران سلامتی کونسل کی 5 نشستوں کے لیے 7 ارکان کے مابین مقابلہ تھا. اجلاس میں 4 ارکان منتخب کر لیے گئے، جبکہ افریقہ کے مختص 1 نشست کے لیے جیبوتی اور کینیا دونوں میں سے کوئی بھی ملک 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکا. سلامتی کونسل کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے. ایشیا پیسیفک ریجن کی مختص نشست کے لیے ووٹنگ میں 192 ممالک نے حصہ لیا، جس میں سے بھارت نے 184 ووٹ حاصل کیے. اس طرح کسی بھی ملک کی مخالفت کے بغیر بھارت سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہو گیا. بھارت آخری بار سن 2010 میں سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا تھا، جب اس نے 190 میں سے 187 ووٹ حاصل کیے تھے. بھارت ایسے موقع پر سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے جب چین کے ساتھ اس کی سرحدی کشیدگی عروج پر ہے. سلامتی کونسل میں اصل اختیار 5 مستقل ارکان کے پاس ہے، جو کسی بھی معاملے کو ویٹو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے. میکسیکو کے رکنیت کے خلاف بھی کسی بھی رکن نے ووٹ نہیں دیا. جنرل اسمبلی نے بدھ کو ہونے والے اجلاس کے دوران اپنے نئے صدر کا بھی انتخاب کیا. صدارت کی دوڑ میں ترکی کے مندو والکن بوسکر واحد امیدوار تھے، جن کا انتخاب عمل میں لایا گیا. تاہم آرمینیا، یونان اور قبرص نے ان کی مخالفت کی. مذکورہ تینوں ملکوں کے ترکی کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں. سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے 6 کلیدی اداروں میں سب سے اہم ادارہ ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری بین الاقوامی امن اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے. پاکستان نے بھارت کے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے منتخب ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں، اور کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے چارٹر کی خلاف ورزی کرنے والا ملک رکن منتخب ہونا بنیادی سوالات کو جنم دیتا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال، کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے برطانیہ میں قتل ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 مجرموں کو عمر قید کا حکم دیا ہے. عدالت نے قرار دیا کہ اس قتل کا منصوبہ پاکستان اور برطانیہ میں بنا، جس کے اصل کردار متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین، محمد انور اور افتخار حسین تھے. انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے جمعرات کو 21 مئی کو محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا. فیصلے کے مطابق عمران فاروق قتل کیس میں گرفتار 3 ملزمان خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی مجرم قرار پائے ہیں، جنہیں عمر قید کی سزا دی گئی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 118 اموات کے بعد کرونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3093 ہو گئی ہے. پاکستان میں مزید 5358 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ اب تک دنیا کے 73 ممالک سے 82,462 پاکستانی شہریوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے جو کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد پھنس کر رہ گئے تھے. افغان وزارت صحت نے ملک میں کووڈ 19 کے 658 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے, جس کے ساتھ افغانستان میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 27,532 ہو گئی ہے. وزارت نے کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 546 بتائی ہے. امریکہ میں مصدقہ کیسز کی تعداد 21,41,000 جبکہ 1,17,000 افراد کی وبا سے موت کی تصدیق ہوئی ہے. امریکی ریاست فلوریڈا, ٹیکسس اور ایریزونا سمیت 6 ریاستوں میں نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 4,44,000 تک پہنچ گئی. وبا سے دنیا بھر میں 82 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں. اور پاکستان نے بھارت کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے منتخب ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے چارٹر کے خلاف ورزی کرنے والے ملک کا رکن منتخب ہونا بنیادی سوالات کو جنم دیتا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھارت, میکسیکو, ناروے اور آئرلینڈ کو آئندہ 2 برس کے لیے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا ہے. جنرل اسمبلی کے بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے دوران سلامتی کونسل کی 5 نشستوں کے لیے 7 ارکان کے مابین مقابلہ تھا. اجلاس میں 4 ارکان منتخب کر لیے گئے, جبکہ افریقہ کی مختص 1 نشست کے لیے جبوتی اور کینیا دونوں میں سے کوئی بھی ملک 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکا. سلامتی کونسل کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے. بھارت ایک ایسے موقع پر سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے جب چین کے ساتھ اس کی سرحدی کشیدگی عروج پر ہے. سلامتی کونسل میں اصل اختیار 5 مستقل ارکان کے پاس ہے جو کسی بھی معاملے کو ویٹو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے. سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کا خواہش مند کینیڈا ایک مرتبہ پھر مغربی ملکوں کے لیے مخصوص نشست حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس سے پہلے بھی 2010 میں کینیڈا مذکورہ نشست حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا. بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا 2 سالہ مدت 2021 اور 2022 کے لیے غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا ہے. اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 192 ارکان میں سے 184 ووٹ ملے. بھارت 8ویں بار رکن منتخب ہوا ہے. اس انتخاب کو نریندر مودی حکومت کے لیے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
بھارت سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے کے بعد اس انتہائی طاقتور عالمی ادارے میں 5 مستقل ارکان امریکہ, چین, فرانس, روس اور برطانیہ کے ساتھ بیٹھے گا. یہ مدت 1 جنوری 2021 سے شروع ہوگی. بھارت ایشیا بحر الکاہل زمرے سے غیر مستقل رکنیت کا امیدوار تھا. چونکہ وہ اس گروپ سے واحد امیدوار تھا اس لیے اس کا انتخاب یقینی تھا. تاہم اس نے اس انتخاب کے لیے فضا سازگار کرنے کی کافی کوشش کی تھی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر اظہار مسرت کرتے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ سلامتی کونسل میں بھارت کی رکنیت کے لیے عالمی برادری کی بھرپور حمایت پر اس کے انتہائی شکر گزار ہیں. بھارت عالمی سطح پر امن, سلامتی, لچکدار رویے اور مساوات کو فروغ دینے کے لیے تمام ممبر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے گا. جبکہ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ٹی ایس ترمورتی نے اس انتخاب کے بعد ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارت ایک نازک موڑ پر سلامتی کونسل کا رکن بنے گا اور ہمیں امید ہے کہ وہ کووڈ-19 کے دوران اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی اصلاح شدہ کثیر جہتی نظام کے لیے قیادت فراہم کرتا رہے گا. ایک سابق سفیر اور سینئر تجزیہ کار اشوک سجنہار کا کہنا ہے کہ اس وقت جبکہ چین کے ساتھ بھارت کا زبردست ٹکراؤ ہو رہا ہے اور سرحدی کشیدگی عروج پر ہے اور دنیا کو دیگر بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, بھارت کے لیے سلامتی کونسل کا مستقل رکن منتخب ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
میرے وچار سے ایز اے لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ جس کا گلوبل پروفائل بڑھ رہا ہے, جس کا گلوبل پرسٹیج بڑھ رہا ہے, تو اس کا وائس وہاں پر ہونا तो सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा, पीस के लिए बेहतर रहेगा पूरी दुनिया के लिए।
उनका कहना है कि माहौलियाती तब्दीली का मामला हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का या फिर सेहत के आलमी अदारे WHO का, भारत हर मामले में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। भारत ने इंतखाब से कबल अपनी मुहिम चलाने के लिए एक ब्रोशर जारी किया था जिसमें उसने अक्वामे मुत्तहदा अमन मिशन में शफाफियत, अक्वामे मुत्तहदा में इस्लाहात, सलामती कौंसिल में तौसी और आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे कन्वेंशन CCIT की बात कही थी। अब भारत को ये मौका मिलेगा कि वो सलामती कौंसिल में ये नुकात खुद उठा सके। सज्जन हार कहते हैं कि जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो भारत इस मामले को हर जगह उठाता रहा है, अलबत्ता दहशतगर्दी की तारीफ के सिलसिले में कुछ इख्तलाफात हैं।
ब्रिक्स हो, SCO हो, आप कोई भी देख लीजिएगा, हर फोरम पर भारत उठाता रहा है। ये तो देखिए 1996 का है हमारा प्रपोजल, जो हमने ये CCIT को यूनाइटेड नेशंस में लेकर गए थे। और बस एक दो मुद्दों पर जो टेररिज्म को कैसे डिफाइन किया जाए उस पर हम सहमति नहीं बन रहे तो उसको आगे नहीं ले जा पा रहे हैं।
हालिया बरसों में भारत की सेकुलर इमेज पर असर पड़ा है और मुतद्दिद आलमी इदारों की जानिब से भारत में मजहबी अकलियतों पर हमलों की बात कही जाती रही है। अशोक सज्जनहार के ख्याल में ऐसी बातें उठाने वाले इदारे इंसाफ से काम नहीं ले रहे हैं। शहरियत के तरमीमी कानून CAA का मामला हो या दफा 370 के खात्मे का, उनके मुताबिक हुकूमत ने आइन के दायरे में रहकर और पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद कानून साजी की है। तहम उनका यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सलामती काउंसिल में इस सिलसिले में भी अपनी बात रखेगा। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान ने भारत के अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से मुंतखब होने पर सवालात उठाए हैं और कहा है कि सलामती काउंसिल के चार्टर की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क का रुकन मुंतखब होना बुनियादी सवालात को जन्म देता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अली फुरकान।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानब से अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल के रुकन मुंतखब होने पर मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड को मुबारकबाद देते हुए कहा गया है कि भारत सलामती काउंसिल के चार्टर और करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। बयान में कहा गया है कि भारत की जानब से जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों को बुनियादी हकूक से महरूम रखना सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर की खिलाफ वर्जी है और जम्मू और कश्मीर में भारत की जनब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक्वामे मुत्तहदा इंसानी हकूक हाई कमिश्नर की तफसीली रिपोर्ट मौजूद है। बुध को भारत अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया था। सलामती काउंसिल अक्वामे मुत्तहदा के 6 कलीदी इदारों में सबसे अहम इदारा है जिसके क्याम का बुनियादी मकसद बैन अल-अक़वामी अमन और दुनिया भर की अक्वाम के माबैन तनाज़ात के सियासी हल को यकीनी बनाना है। तनाज़े कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर करीब 70 साल से मौजूद है जिस पर इसकी मंजूर करदा करारदाद के बावजूद इस्तेसवाबे राय नहीं हो सका। भारत अगरचे इससे कबल 7 मरतबा सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब हो चुका है, ताहम मुल्क में अकलीतों के हकूक के हवाले से मुतआसिबाना कानून साजी, मुतनाज़ा इलाके कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करना और चीन के साथ सरहद पर जारी फौजी झड़पों के तनाजुर में हालिया इंतखाब को गैर मामूली अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। दिलचस्प तौर पर पाकिस्तान और चीन ने भारत की बतौर सलामती काउंसिल गैर मुस्तकिल रुकन हमायत की और इसी बिना पर भारत बिला मुकाबला एशिया पैसिफिक से मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी चंद रोज कबल ये कहा था कि भारत 7 मरतबा पहले भी सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है और इसके दोबारा मेंबर बनने से कोई कयामत नहीं आएगी।
चीन ऐसा नहीं करेगा और भारत अपने ग्रुप जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप उससे मुंतखब हो जाएगा और ये एक मामूल की बात है क्योंकि कोई मुस्तकिल मेंबर तो बनने नहीं जा रहा। ये नॉन परमानेंट मेंबर की सीट है जो 7 मरतबा भारत माजी में हासिल कर चुका है और 7 मरतबा पाकिस्तान भी हासिल कर चुका है। आज भारत फिर उसके लिए कोशिश कर रहा है और अगले मैदान में इंशाल्लाह 2024 में पाकिस्तान उसके लिए टॉपिक है।
पाकिस्तान ने भारत की बतौर सलामती काउंसिल गैर मुस्तकिल रुकन हमायत गुज़श्ता साल जून में की जबकि भारत ने पाकिस्तान के साथ मुतनाज़ा जम्मू कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील नहीं किया था। ताहम अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान और चीन के भारत के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है और खित्ता एक नई जहत में दाखिल हो चुका है। خطے کی نئی صورتحال کے تناظر میں پاکستان میں اپنے موقف میں تبدیلی لاتے ہوئے بھارت کے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کے سابق سفارتکار آصف دورانی کا بھی ماننا ہے کہ بھارت کی سلامتی کونسل کے رکن منتخب ہونے پر پاکستان کے موقف میں سختی نئی دہلی کے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کی یک طرفہ تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے۔
Well, natural, کیونکہ تعلقات خراب ہوئے ہیں اس پیریڈ میں، خاص کر 5 اگست لاسٹ ایئر جو مودی صاحب نے ایکشن لیا ہے اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، تو ظاہر ہے اس سے فضا جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، ورنہ انڈیا واز انڈورسڈ بائی دی ایشین گروپ جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ نارمل ٹریڈیشن رہی ہے، جب ہم بھی سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے 2003 اور 2004 میں، تو اس وقت انڈیا نے بھی ہمیں ایشین گروپ میں انڈورس کیا تھا۔
پاکستان بھارت کی جانب سے مستقل رکن بننے کی مخالفت بھی کرتا رہا ہے، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ میں اس گروپ کا متحرک رکن ہے جو سلامتی کونسل میں مستقل اراکین کی تعداد میں اضافے کا مخالف ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت اور چین کے فوجی حکام نے جمعرات کو ملاقات کی ہے تاکہ گلوان وادی میں سرحدی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ وقار محمد خان تفصیل بیان کرتے ہیں۔
بھارت اور چین کے فوجی حکام نے جمعرات کو ملاقات کی ہے تاکہ گلوان وادی میں سرحدی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ دونوں ممالک کے میجر جنرل کی سطح کے افسران پیٹرول پوائنٹ نمبر 14 پر ملے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پیر کو دونوں ممالک کے فوجیوں میں تصادم ہوا تھا۔ گلوان وادی میں 7 گھنٹے طویل تصادم میں بھارت کے 20 فوجی مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے دونوں ممالک کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جاری حالیہ کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کے فوجی افسران کے درمیان یہ 7واں اجلاس تھا، جبکہ گلوان وادی میں تصادم کے بعد افسران کی دوسری بیٹھک تھی۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں ممالک کے فوجیوں میں یہ تصادم اس وقت شروع ہوا تھا جب بھارت کی فوج کے کرنل سنتوش بابو کی قیادت میں 50 کے قریب فوجی اس علاقے میں گشت کے لیے پہنچے۔ یہ تمام فوجی غیر مسلح تھے۔ بھارت اور چین کے درمیان طے ہے کہ سرحد کے قریب فوج تو موجود رہے گی، تاہم اہلکار غیر مسلح ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق فوجی جب پیٹرول پوائنٹ نمبر 14 کے قریب پہنچے تو چین کے اہلکاروں سے ان کا تصادم ہوا۔ یہ تصادم شام 7 بجے شروع ہوا تھا جو رات کے 2 بجے تک جاری رہا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی اہلکاروں نے چین کی فوج کو اس علاقے سے پیچھے جانے کے لیے کہا تھا، تاہم چینی اہلکار پیچھے نہیں ہٹے۔ بھارت کی فوج نے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی میتیں ان کے اہل خانے کے حوالے کرنا شروع کر دی ہیں۔ تصادم میں زخمی ہونے والے بھارتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ چین کے فوجیوں نے تصادم میں نکیلے بانس استعمال کیے۔ زخمی بھارتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے چینی فوجیوں سے تصادم میں صرف لاٹھیوں اور پتھروں کا استعمال کیا۔ دوسری جانب چین نے بھارت کے فوجیوں کے ساتھ سرحد پر تصادم کی تصدیق تو کی ہے، تاہم کسی بھی قسم کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ بھارت کے ہلاک ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ اور دیگر شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کوئی ایسا سفارتی راستہ یا طریقہ کار نکالیں جس سے چین کو سزا دی جا سکے۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی اتحادی سخت گیر قوم پرست جماعتیں بھی زور دے رہی ہیں کہ چین کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور چین کے اداروں کے ساتھ کیے گئے تمام کاروباری معاہدوں کو منسوخ کیا جائے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال، کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ کا اپنے روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے سے پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے دیگر ملکوں کے ساتھ ہونے والے سفارتی رابطوں کی ایک کڑی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان روس کو ایک اہم شراکت دار ملک سمجھتا ہے اور اسلام آباد ماسکو کے ساتھ طویل المدتی کثیر الجہتی شراکت داری کا متمنی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے روس میں ہونے والی جانی نقصان پر اپنے روسی ہم منصب سے تعزیت کی۔ پاکستان اور روس کے وزیر خارجہ نے افغان امن عمل کے حوالے سے ہونے والی حالیہ مثبت پیش رفت کے تناظر میں افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں افغان امن عمل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہ افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی کا اصول جامع بین الافغان مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور روس کے اعلیٰ سفارتکاروں نے افغان امن عمل کے لیے علاقائی کوششوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے قریبی مشاورت کو برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی کوششوں اور افغان امن عمل کے بارے میں اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔
کافی حد تک, اور افغانستان کا مسئلہ جو ہے جس طرح امریکہ اور پاکستان کو افغان مسئلے نے دوبارہ ایک قریب کروایا ہے, تو اسی میں جو پاکستان روس کے قریب بھی ہوا ہے اور اس میں بھی افغانستان کا جو مسئلہ ہے, ایشو ہے, یہ ایک اہم فیکٹر ہے دونوں ممالک کے قریب ہونے کا, اور دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہے جو ہے وہ پاکستان اور روس کے لیے بھی شاید ماضی کی نسبت بہت اہم اس لیے ہے کہ اگر خطے میں امن ہوگی غیر ملکی افواج وہاں سے جائیں تو دونوں کے مفاد ہے.
وزیرکار طاہر خان کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں پاکستان اور روس کے ایک دوسرے کے قریب آنے کی ایک بڑی وجہ افغانستان کا معاملہ بھی ہے.
جیسے جس طرح افغانستان ایک مین فیکٹر ہے دونوں کے تعلقات کی بہتری میں, جب مسئلہ افغانستان حل ہو کر تو پھر تو دیکھو نا وہ جو گیس پائپ لائن میں روس کا جو انویسٹمنٹ تھی, اور پھر کافی ساری چیزوں میں ساری تعلقات بھی دیگر چیزوں کے علاوہ میرے خیال میں روس اور پاکستان افغانستان کے مسئلے کے حل کے بعد مزید دونوں ایک دوسرے قریب بھی ہو سکتے ہیں, اور جو زیادہ فوکس ہو پھر وہ اکنامک معاشی انویسٹمنٹ میں روس کی یہاں پاکستان میں, اس لیے راستے کھل جائیں گے.
پاکستان اور روس کی اس وزرائے خارجہ کے درمیان یہ رابطہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب حال ہی میں روس, امریکہ اور افغانستان کے درمیان ہونے والی ایک حالیہ سہ فریقی اجلاس میں روس اور امریکہ نے اس توقع کا اظہار کیا کہ افغان فریقین کے درمیان ابتدائی بات چیت جلد ہوگی تاکہ بین الافغان مذاکرات کے ایجنڈے اور آئندہ کے اقدامات کو طے کیا جا سکے. پیر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والے سہ فریقی اجلاس میں افغان فریقین کی طرف سے بین الافغان مذاکرات کے جلد آغاز سے متعلق آمادگی کا خیر مقدم بھی کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات چیت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جلد شروع ہو سکتی ہے. تاہم ابھی تک نہ تو کابل اور نہ ہی طالبان کی طرف سے اس بارے میں کوئی باضابطہ بیان سامنے آیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جماعت الدعویٰ کے چار اہم رہنماؤں کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں پانچ پانچ سال قید اور جرمانے کی سزائیں سنا دی. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 3 کے جج نے مقدمہ نمبر 19-20 پر دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے چار اہم رہنماؤں عبدالرحمان مکی, یحییٰ عزیز, عبدالسلام اور مالک ظفر کو سزائیں سنائیں. فیصلے کے مطابق یحییٰ عزیز اور مالک ظفر اقبال کو 5 سال قید اور فیکس 50,000 روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے, جبکہ دیگر دو ساتھیوں عبدالسلام اور عبدالرحمان مکی کو 1-1 سال قید اور 20,000 فیکس جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. یہ چاروں ساتھی جماعت کے سربراہ حافظ محمد سعید کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں. انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم سوشل ایکٹیوسٹ ادریس خٹک کی حکومتی اداروں کے تحویل میں ہونے کی تصدیق سے دوست اور رشتہ دار اگرچہ خوش دکھائی دیتے ہیں مگر ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت لگائے گئے الزامات پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. ادریس خٹک پر لگائے گئے الزامات کو سامنے لانے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کے لیے انسانی حقوق کے تحفظ کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک روز قبل حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا, جبکہ ان کے عزیز و اقارب اس سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ادریس خٹک کے بارے میں وفاقی تحقیقاتی اداروں کی جانب سے 8 مہینے کے بعد ان کی موجودگی پر دوست اور رشتہ دار تو خوش دکھائی دیتے ہیں مگر ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت لگائے گئے الزامات پر تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں. 2 روز قبل وفاقی تحقیقاتی اداروں کے نمائندوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جبری طور پر گمشدہ افراد کے ایک مقدمے میں پچھلے 13 نومبر کو معلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہونے والے ادریس خٹک کی ان کی تحویل میں ہونے کی تصدیق کی ہے. ادریس خٹک کے قریبی ساتھی کیسر خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
ادریس خٹک 8 مہینوں سے بغیر کسی عدالتی ٹرائل کے اور ایف آئی آر کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس کو سامنے نہیں لایا اور نہ ان کو اپنا حق دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. پر جو الزام لگایا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے نام سے, تو نہ وہ سرکاری ملازم تھا نہ اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تھا.
ادریس خٹک کی بیٹی تالیہ خٹک سرکاری عہدیداروں کے بیان سے خوش دکھائی دیتی ہے مگر والد ادریس خٹک پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے. ادریس خٹک قوم پرست اور مترقی سیاسی جماعت نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کی صوبائی سیکرٹری جنرل بھی ہے. نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر مختار باچا نے سرکاری عہدیداروں کے بیان پر رد عمل میں کہا,
والے کہہ رہے کہ ہمارے پاس ہے اور ہم نے سیکرٹری کے تھا مقدمہ چلانا ہے تو کوئی ان کا کوئی بندہ ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور اس سے آگے بات ہوگی, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں پروڈکشن آرڈر کے لیے ریٹ کریں گے.
پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج اور پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے سابق سربراہ جسٹس ریٹائرڈ شیر محمد خان نے ادریس خٹک کی گرفتاری اور حراست میں رکھنے کی اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا،
غائب کرنے کی بات ہے اور جس انداز سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے یہ بالکل اس ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی جرم ثابت ہو یا کوئی الزام ہو سے تو ہونا یہ چاہیے کہ اسے پہلے ایف آئی آر درج کرے، ایف آئی آر کے بعد پھر اس کو گرفتار کر لے، پھر اس کو عدالت میں پیش کر لے اور پھر اس کے خلاف شہادت پیش کر کے عدالت میں مقدمہ چلائے۔
انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی بدھ کے روز حکومت پاکستان کو ایک خط کے ذریعے ادریس خٹک کے بارے میں مزید تفصیلات جاری کرنے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے علاوہ کئی ایک دیگر عالمی اور ملکی تنظیموں بشمول پاکستان کی انسانی حقوق کمیشن اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی ادریس خٹک کے پچھلے نومبر میں پراسرار طور پر غائب کرنے اور انہیں خفیہ مقام پر رکھنے کی مذمت کی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ثابت ہوا کہ عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم الطاف حسین نے دیا، منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بانی ایم کیو ایم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ عدالت نے تین ملزمان محسن علی، خالد شمیم اور معظم علی کو عمر قید کی سزا کے ساتھ دہشت گردی کی دفعات کے تحت 2-2 لاکھ روپے جرمانہ اور 10-10 لاکھ روپے مقتول کے اہل خانہ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے 5 سال سے جاری اس مقدمے کا فیصلہ تحریر کیا جو 39 صفحات پر مشتمل ہے۔ تفصیلی فیصلے میں عمران فاروق قتل کیس کی وجوہات بھی جاری کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے قرار دیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی سازش پاکستان اور برطانیہ میں تیار ہوئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین، محمد انور اور افتخار حسین اس سازش کے کردار تھے۔ عدالت نے اس کیس میں ملوث بانی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین اور ان کے قریبی عزیز افتخار حسین کے ساتھ اشتہاری ملزمان محمد انور اور کاشف خان کامران کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قتل کے ذمہ دار ملزمان کا بھی بتایا اور لکھا کہ ثابت ہوا کہ عمران فاروق کو قتل کرنے کا حکم الطاف حسین نے دیا۔ ایم کیو ایم لندن کے 2 سینئر رہنماؤں محمد انور اور افتخار حسین نے یہ حکم پاکستان پہنچایا۔ ایم کیو ایم کے مرکز 90 سے معظم علی نے قتل کے لیے لڑکوں کا انتخاب کیا۔ عمران فاروق کو قتل کرنے کے لیے محسن علی اور کاشف خان کامران کو چنا گیا۔ دونوں کو برطانیہ لے جا کر قتل کروانے کے لیے بھرپور مدد کی گئی۔ یہ قتل ایک منصوبہ بندی سے کیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اس قتل کے ذریعے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا مقصد تھا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر خواجہ امتیاز کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے کئی خاندان تباہ کیے،
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو مرڈر کرانے والے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ملک اور قوم کے لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مرڈر کرانے کے بعد رولا ڈولا بھی روتے بھی رہے، پل بھی کرواتے رہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تو ایک پوری فیملی انہوں نے تباہ کر دی عمران فاروق کی۔ وہ اس کی بیوی نے بتایا کورٹ کے اندر کہ میں اس کے بعد کینسر پیشنٹ ہو گئی، میں اپنے آپ کو اعلان فیل کرتا ہوں، ایک بچہ 4 سال کا تھا، ایک بچہ 7 سال کا تھا۔ اس طرح کئی کراچی کے اندر بے شمار مرڈر ہوئے۔ یہ دیکھیں آپ جو ایکیوزڈ ہیں یہ بھی اس کے فالوور تھے، ان کو تیار کیا گیا، ان کو پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ ان کو تیار کیا گیا، ان کو چونکہ وہ اپنے لیڈر کو ایک جو ایڈلائز کرتے تھے، وہ رول ماڈل سمجھتے تھے۔
اس کیس میں برطانیہ نے بھی شواہد فراہم کیے اور ویڈیو لنک پر مقتول کی اہلیہ سمیت برطانوی گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ کیس کے برطانوی چیف انویسٹیگیٹر نے بھی اس کیس میں بیان ریکارڈ کرایا۔ برطانیہ نے پاکستانی حکومت کو جرم ثابت ہونے کے باوجود ملزمان کو سزائے موت نہ دینے کی یقین دہانی پر شواہد فراہم کیے اور کیس میں تعاون کیا تھا۔ بانی متحدہ کے بارے میں عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ الطاف حسین کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے اور ان کی جائیداد ضبطگی کی کارروائی شروع کی جائے۔ ملزمان کی وطن حوالگی کے بارے میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس بارے فیصلہ مکمل طور پر پڑھنے کے بعد غور کیا جائے گا۔
دیکھیں ایکسٹریڈیشن تو ہم اس وقت جو ہے نا کوئی بات نہیں کر سکتے، اس وقت تو ہم جو ڈیسیجن ہے ہم پڑھیں گے، سارا دیکھیں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ فردر اس کے کیا پروسپیکٹس نکلنے ہیں، کیا یہ اس کو برطانیہ نے اب انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم نے فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو اس کا ماسٹر، میں نے اب بتایا کہ الطاف حسین جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ برطانیہ میں ہے، ٹھیک ہے۔
عدالت کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی اور برطانوی حکومتیں مفرور ملزمان کو ڈھونڈ کر جلد عدالت میں پیش کریں گی۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 میں ان کی رہائش گاہ کے باہر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کیس کو سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے برطانوی حکومت کے ساتھ بیک ڈور روابط کے ذریعے چلایا اور مقدمہ درج کروایا. ایک ملزم کاشف خان کامران کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے. تاہم بعض اطلاعات کے مطابق وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں علالت کی وجہ سے ہلاک ہو چکا. اس کیس پر ایم کیو ایم کی حکومت کی طرف سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن عمل کے آگے بڑھنے کے باعث وہ اس ملک سے نیٹو فوجوں کے انخلا کے حامی ہیں. وہ بدھ کے روز برسلز میں نیٹو ممالک کے وزراء دفاع کے اجلاس کے پہلے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نیٹو فوجیوں کی تعداد موجودہ 16,000 سے کم کر کے 12,000 کی جا رہی ہے اور اس تعداد میں مزید کمی کی گنجائش بھی موجود ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ اس کا دار و مدار امن عمل کے آگے بڑھنے پر ہوگا کیونکہ نیٹو فوجوں میں کمی امریکہ طالبان معاہدے کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ طالبان سے پرتشدد کاروائیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. نیٹو سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ نیٹو افواج کا افغانستان سے انخلا مناسب وقت پر کیا جائے گا جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ افغانستان میں القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں آزادانہ طور پر متحرک نہیں رہیں. انہوں نے کہا کہ یہ امن عمل کا اہم حصہ ہے اور طالبان کو القاعدہ سے ہر طرح کے روابط ختم کرنا ہوں گے. افغانستان میں صدارتی ترجمان صادق صدیقی نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب افغانستان میں امن بحال ہو جائے گا تو غیر ملکی فوجوں کی واپسی پر بات چیت ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ نیٹو اور افغانستان کے دیگر بین الاقوامی اتحادی افغانستان میں دیر پا امن کے خواہاں ہیں. سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کہتے ہیں کہ طالبان اس وقت تک تشدد کم کرنے پر راضی نہیں ہوں گے جب تک امریکہ اور نیٹو طالبان پر دباؤ نہیں ڈالتے. انہوں نے کہا کہ اس وقت تک طالبان القاعدہ اور دیگر دہشت پسند تنظیموں سے اپنے روابط بھی جاری رکھیں گے. افغان حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز شمالی علاقے میں طالبان کے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 17 اہلکار ہلاک اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے. یہ حملے ایک ایسے وقت پر کیے جا رہے ہیں جب اس ماہ کے آخر میں قطر میں امن مذاکرات کا ابتدائی دور شروع ہونے والا ہے. حکومت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی جوزجان صوبے میں اکچا ضلع میں سیکیورٹی کی دو چیک پوسٹوں پر مختلف سمتوں سے باغیوں نے حملے کیے. ترجمان معروف حاضر نے کہا کہ رات گئے ہونے والا یہ تصادم صبح سویرے تک جاری رہا. سیکیورٹی کے 12 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. طالبان نے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے. ایک علاقائی فوجی افسر نے ایک الگ بیان میں کہا کہ اس لڑائی میں 5 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ 10 زخمی ہوئے. دوسری طرف طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے چوکیوں کو تباہ کر دیا اور تقریباً 50 اہلکاروں کو ہلاک, زخمی یا قیدی بنایا ہے. اکثر ایسے اعلانات مبالغہ آمیز ہوتے ہیں اور آزاد ذرائع سے ان کی تصدیق مشکل ہو جاتی ہے. دوسری جانب افغان صدارتی ترجمان صدیق صادق نے بتایا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے عمل میں تیزی آئی ہے اور افغان حکومت نے طالبان قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو رہا کر دیا ہے. انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ بھی افغان سیکیورٹی افواج کے قیدیوں کو رہا کریں. طالبان نے بدھ کے روز سیکیورٹی فوج کے 34 قیدیوں کو رہا کیا ہے. ذرائع کے مطابق بین الافغان مذاکرات جون کے آخر میں دوحہ میں منعقد ہوں گے, لیکن صدیق صادق کہتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات کے انعقاد کی تاریخ کا تعین نہیں ہوا. طالبان کے ایک سابق اہلکار سید اکبر آغا نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی کا عمل تیز ہونے کے نتیجے میں دوحہ میں مذاکرات کے جلد انعقاد میں مدد ملے گی. اسی دوران مجاہدین کی دو جماعتوں, جماعت اسلامی اور حزب اسلامی, نے بین الافغان مذاکرات کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب کچھ عالمی خبریں پیش کرتے ہیں. نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے خاتمے کے اعلان کے بعد آج جمعرات کے روز اس ہفتے کے دوران تیسرے کیس کی نشاندہی ہوئی, جس کے بعد حکام نے ملک میں داخل ہونے والوں کے لیے کوارنٹائن کی پابندیاں سخت کر دیں. اس ہفتے سامنے آنے والے تینوں کیسز میں متعلقہ افراد بیرون ملک سے نیوزی لینڈ پہنچے تھے, جن میں سے آج تصدیق ہونے والا کرونا وائرس کا مریض پاکستان سے نیوزی لینڈ آیا. اس مریض کو قرنطینہ کر دیا گیا. حکام اس پاکستانی مریض اور برطانیہ سے آنے والی دو خواتین کے نیوزی لینڈ میں داخلے کے بعد ان کے رابطے میں آنے والے افراد کو تلاش کر رہے ہیں. دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش محسوس کی جا رہی ہے. بھارت میں آج جمعرات کے روز 2881 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی, جو اس ملک میں ایک روز کے اندر سامنے آنے والے کرونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے. بھارت میں اس وقت کرونا مریضوں کی کل تعداد 367,000 ہے اور کیسز کی تعداد کے اعتبار سے بھارت امریکہ, برازیل اور روس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے. امریکہ کی درجنوں ریاستوں میں روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، تاہم اس وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں قدرے کمی کا رجحان سامنے آیا۔ ٹیکسس میں بدھ کے روز 3,100 نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی، جبکہ کیلیفورنیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,000 سے زائد نئے کیسز کی تصدیق کی گئی۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی نئی ہلاکتوں کی تعداد 840 ہے، تاہم یہ مسلسل 10واں دن ہے جب امریکہ میں کووڈ-19 سے ہونے والی جامعہ ہلاکتوں کی تعداد 1,000 سے کم رہی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے اپنی نئی کتاب میں کئی دعوے کیے ہیں۔ کے صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں جان بولٹن کی کتاب کو جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹی کہانیوں کا مجموعہ بھی قرار دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کاشف حوان۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ سے درخواست کی تھی کہ وہ 2020 کا صدارتی انتخاب جیتنے میں ان کی مدد کریں۔ جان بولٹن نے یہ دعویٰ اپنی نئی کتاب میں کیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ انکشافات سے بھرپور ہوگی۔ بدھ کو امریکی اخباروں میں اس کتاب کے کچھ حصے شائع ہوئے ہیں۔ جان بولٹن نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی تھی کہ کیسے دوسری مدت کے لیے کامیابی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے مشیر بھی سیاسی حقائق نظر انداز کرنے پر اکثر ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ بولٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ چین کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایغور مسلمانوں کو حراستی مراکز میں رکھنے پر انہوں نے چینی صدر سے کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک اقدام ہے۔ جان بولٹن نے کہا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ صدر ٹرمپ کا شاید ہی کوئی ایسا فیصلہ ہو جسے کرتے وقت انہوں نے دوبارہ منتخب ہونے کے بارے میں نہ سوچا ہو۔ جان بولٹن نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال جون میں چین کے صدر کے ساتھ اہم ملاقات میں صدر ٹرمپ نے حیران کن طور پر گفتگو کا رخ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی طرف موڑ دیا تھا، اور شی جن پنگ سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ امریکہ کے آئندہ انتخابات میں وہ ہی دوبارہ منتخب ہوں۔ جان بولٹن کی یہ کتاب دا روم ویئر اٹ ہیپنڈ کے عنوان سے آئندہ ہفتے فروخت کے لیے پیش کی جائے گی، جس کی فروخت رکوانے کے لیے ٹرمپ حکومت نے دوسری مرتبہ عدالت سے رجوع کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے بدھ کو عدالت میں ایک ہنگامی درخواست دائر کی ہے جس میں اس کتاب کی فروخت روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ محکمہ انصاف نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ اگر اس کتاب کے مندرجات شائع ہو گئے تو امریکہ کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے بدھ کو اپنے ایک انٹرویو میں جان بولٹن کے دعووں سے متعلق کہا کہ بولٹن نے انتہائی حساس معلومات عوام کے سامنے لا کر قانون شکنی کی ہے۔ بعد ازاں صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں جان بولٹن کی کتاب کو جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹی کہانیوں کا مجموعہ بھی قرار دیا۔ یاد رہے کہ جان بولٹن نے 17 ماہ تک وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر رہنے کے بعد گزشتہ سال ستمبر میں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے بولٹن سے اپنے اختلافات کے باعث استعفیٰ طلب کیا تھا۔ خبر رسا ادارے رائٹرز کے مطابق جمعرات کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جان بولٹن کے اس دعوے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ چین امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔
بھارت میں قائم ایک آزاد ادارے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سول سوسائٹی اسٹڈیز کے ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ عراقی عوام کی نظر میں ایران کی حمایت اپنی کم تر سطح پر پہنچ گئی ہے۔ صرف 15% ایران کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ ایک تہائی عراقی امریکہ کے حامی ہیں۔ ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اکثریت نہ تو ایران کی حمایت کرتی ہے اور نہ ہی امریکہ کی، تاہم پہلی بار ایران کے مقابلے میں امریکہ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ادارے کے سربراہ منکت ڈاگر کا کہنا ہے کہ عراقی سیاسی ماحول میں یہ نیا رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی حمایت 15% کے قریب ہے، جبکہ ایک تہائی عراقی امریکہ کو پسند کرتے ہیں۔ سن 2017 کے مقابلے میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ 2017 میں 70% عراقی ایران کے حامی تھے۔ ایران کی مقبولیت میں کمی ایک ایسے موقع پر واقع ہوئی ہے جب امریکہ اور عراق کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف جنگ کے بارے میں حکمت عملی بھی طے کی جا رہی ہے۔ یہ اسٹریٹجک مذاکرات پچھلے ہفتے ویڈیو لنک پر ہوئے تھے۔ بات کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ تقریباً 5,000 فوجیوں کو عراق سے واپس بلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی اور اقتصادی تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ جرمنی کی ایک غیر معروف بایو ٹیکنالوجی فرم کیوروویک نے کرونا وائرس کی ممکنہ ویکسین تیار کر لی ہے، اور وہ جلد انسانوں پر اس کی آزمائش کا آغاز کرے گی۔ بایو این ٹیک کے بعد وہ جرمنی کی دوسری کمپنی ہے جو ویکسین کے تجربات کرے گی۔ پہلے تجربے میں جرمنی اور بیلجیم میں 168 افراد کو شامل کیا جائے گا، جن میں 144 کو ویکسین لگائی جائے گی جبکہ 24 کو لا علم رکھتے ہوئے بے اثر دوا دی جائے گی۔ امکان ہے کہ ستمبر یا اکتوبر تک اولین بہتر نتائج حاصل ہو سکیں گے۔ کمپنی کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر مثبت حالات رہے تو آئندہ سال کے وسط تک ویکسین کی منظوری مل سکے گی۔ جرمنی میں ویکسین کی منظوری دینے والے ادارے دا پال ایرچ انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ اگر نتائج بہت اچھے ثابت ہوئے تو ویکسین کی منظوری آئندہ سال کے آغاز میں بھی دی جا سکتی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ پہلی آزمائش کے مثبت نتائج ملے تو نسبتاً بڑے پیمانے کی دوسرے مرحلے کی آزمائش ستمبر یا اکتوبر میں شروع کی جا سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کی 11 ممکنہ ویکسینز کی انسانوں پر آزمائش جاری ہے۔ اور خبروں کے آخر میں آئیے آپ کو ایک دلچسپ خبر سناتے ہیں ٹویٹر کی تازہ ترین اقدام کے بارے میں۔ عدیل احمد تفصیل پیش کرتے ہیں۔
سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ ٹویٹر نے اپنے صارفین کے لیے وائس ٹویٹ کی سہولت متعارف کرا دی ہے، جو فی الحال صرف آئی فون رکھنے والے صارفین کے لیے ہوگی۔ اینڈرائڈ موبائل رکھنے والے صارفین فی الحال وائس ٹویٹ کی سہولت سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ ٹویٹر نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ مستقبل میں یہ سہولت اینڈرائڈ ڈیوائسز پر بھی دستیاب ہوگی یا نہیں۔ ٹویٹر نے بدھ کو اپنے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا ہے کہ کمپنی اپنے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرا رہی ہے، اور وہ ہے آپ کا ٹویٹ آپ کی اپنی آواز میں۔ ٹویٹر نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک آڈیو ٹویٹ بھی کی ہے جس میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں۔ ٹویٹر کے بلاگ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی برسوں سے ٹویٹر صارفین لوگوں تک اپنے خیالات تصاویر، گرافکس، ٹیکسٹ پیغامات اور ویڈیوز کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ٹیکسٹ ٹویٹ میں 280 حروف اپنی بات پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوتے، اس لیے وائس ٹویٹ کا نیا فیچر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ وائس ٹویٹ کے فیچر میں صارفین کو 140 سیکنڈز کی آڈیو ٹویٹ کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ٹویٹر پر ویڈیو ٹویٹ بھی اتنے ہی دورانیے کی جا سکتی ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں بزنس پلیٹ فارمز کے لیے طویل دورانیے کی ویڈیو ٹویٹ کرنے کا فیچر بھی متعارف کرایا ہے۔ اگر کوئی صارف 2 منٹ 20 سیکنڈ سے زیادہ کی آڈیو ٹویٹ کرنا چاہے تو کیا کرے؟ ٹویٹر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ صارف صرف بٹن دبا کر آڈیو ریکارڈ کرتا رہے، اگر 140 سیکنڈ سے زیادہ کی آڈیو ہوئی تو وہ خود ہی دوسرا ٹویٹ بن کر پہلے ٹویٹ سے منسلک ہو جائے گی۔ یعنی جیسے ٹیکسٹ ٹویٹ میں تھریڈ کا آپشن دیا جاتا ہے، ویسے ہی وائس ٹویٹ میں بھی دیا جائے گا۔ وائس ٹویٹس بھی لوگوں کی ٹائم لائنز پر ہی آئیں گی، اگر کوئی اسے سننے کے لیے اس پر کلک کرے گا تو ایک نئی ونڈو میں وہ ریکارڈنگ چلنا شروع ہو جائے گی۔ صارفین اسے ٹویٹر پر دیگر پوسٹ دیکھتے اور اسکرولنگ کرتے ہوئے بھی سن سکیں گے۔ ٹویٹر کا مزید کہنا ہے کہ فی الحال یہ فیچر ٹیسٹنگ کے لیے iOS آپریٹنگ سسٹم کی حامل کچھ ڈیوائسز میں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ تمام آئی فون صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے، لیکن حالات حاضرہ پر مبنی رپورٹوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد مزید رپورٹیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ پہلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یا BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے پاس اب حکومتی اتحاد سے علیحدگی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا، کیونکہ حکومت اپنے وعدوں کے باوجود ان 6 نکات کے بارے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی جن پر عمل درآمد کے حکومت کی جانب سے وعدے کی بنیاد پر BNP حکومتی اتحاد میں شامل ہوئی تھی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن بلوچستان کو اپنا سمجھے اور ان کے مطالبات کے لیے ان کا ساتھ دے تو وہ اس سے تعاون کے لیے تیار ہیں، جبکہ حکمران جماعت PTI کے ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن احمد وقاص جنجوا کا کہنا ہے کہ حکومت بلوچستان کے لوگوں کے مسائل اور مشکلات حل کرنے کے لیے تیار ہے، اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا کہنا ہے کہ BNP کے حکمران اتحاد سے علیحدگی کے فیصلے سے PTI کی قومی اسمبلی میں عددی اکثریت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ البتہ BNP کے پاس حکومتی اتحاد سے وابستہ رہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، اور سہ حکومتی اتحاد میں رہ کر ہی بلوچستان کے لیے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ جلد کسی نہ کسی شکل میں پھر حکمران اتحاد کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ پیش خدمت ہے قمر عباس جعفری کی تیار کی ہوئی یہ رپورٹ۔
تحریک انصاف کی حکومت کی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل یا بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ بی این پی مینگل نے بجٹ اجلاس میں حکومت کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ گفتگو کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں سردار اختر مینگل۔ کیا یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ ہوگا؟
بالکل جی، یہ فیصلہ حالانکہ ہم کافی اچھے سے ان کو وارن کرتے آ رہے ہیں، ہمارا احتیاط یا ان کو جو حکومت کو جو ہم نے سپورٹ کی تھی وہ چند نکات کا ایک معاہدات، ہماری جو ذمہ داری تھی کہ ان کو جب بھی ہمارے ووٹ کی ضرورت پڑی ہم نے ان کو ووٹ دیے، چاہے وہ پرائم منسٹر کا ووٹ رہا ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہاں کی پریزیڈنٹشپ کا ووٹ بھی ہم نے کیا، اور لاسٹ بجٹ تک بھی ہم نے اس کو ووٹ دیا۔ اور لیکن ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی تھی کہ جو نکات انہوں نے سائن کیے ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوشش کر، وہ ان کی ذمہ داری بنتی کہ اس کو فالو بھی کر، یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے نہ ہوا ہے وہ بھی خود بھی سمجھتے اور ہم کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے۔ لیکن بدقسمت یہ رہی ہے کہ ہم ان کو یاد دلاتے تھے اور ہماری یاد دہانی پر وہ کمیٹیاں بناتے تھے، اور وہ کمیٹیاں دو مہینے یا تین مہینے بعد پھر نئی کمیٹی بنتی تھی، اور پھر ہمیں انہیں اکثر نو اے ٹو زی جو ہے سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، تو لگتا یہ تھا کہ وہ سیریس نہیں ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو دو تین مین ایشوز ہیں وہ کیا تھے؟
چھ نکات کو اگر دیکھا جائے اس میں سب سے بڑا ایشو مسنگ کا تھا، جو لوگ مسنگ ہیں جی ان کا مسئلہ ہے۔ دوسرا تھا بلوچستان کی جو ڈیموگرافک تبدیلی جو ہم سوچ رہے تھے اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے، منرلز میں بلوچستان کا جو شہر ہے اس کو بڑھایا جائے، بلوچستان میں میجر ڈیم کی تعمیر کی جائے، 6% کوٹا جو آئینی حوالے سے بلوچستان کا حق بنتا ہے جو اس کا ڈیو شہر ہے وہ اس کو دیا جائے، اور افغان مہاجرین کی واپسی، اور اس کے علاوہ 9 نکات پریزیڈنشیل جو الیکشن ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے سائن کیے۔
اچھا تو یہ بتائیے مجھے کہ اب وہ کسی بھی ایشو پر کوئی پروگرس نہیں ہوئی؟
اب پتہ نہیں اس کو میں پروگرس کہوں یا کیا کہوں، جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا اس میں سے 5128 کی ہم نے جو فہرست ان کو دی اس میں سے آج دن تک 418 لوگ جو ہے بازیاب ہوئے، لیکن اسی دوران مزید آج میں نے دوسری ان کو لسٹ دی کہ 500 کے قریب جو لسٹ میں نے تھی 500 کے قریب اور غائب ہوئے ہیں، اور دوسری تقریباً 900,000 کے قریب اور لسٹیں جو میں ان کو پرووائڈ کروں گا، تو اس کو تو میں پیش رفت نہیں کہوں گا۔ اور دوسری جو پیش رفت ہوئی ہے، جو بل پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں گوادر کے حوالے سے اس کی ڈیموگرافی تبدیلی سے روکنے کے لیے، وہ بل کئی مہینوں سے جو ہے نا اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔
اچھا کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت آپ سے کانٹیکٹ کرے گی، اور اگر کانٹیکٹ کرے گی پھر سے یقین دہانی کرائی گئی تو کیا آپ اپنے فیصلے کو تبدیل کریں گے؟
دیکھیں کانٹیکٹ تو کیا بھی ہے اور کانات بھی ہے کہ کرے گی، لیکن بات اب یقین دہانی سے آگے نکل گئی، کیونکہ اب ہمارا یقین سے جو ہے نا یقین اٹھ گیا ہے، ہمیں جو ہے عمل درآمد چاہیے، وہ کتنا جلدی اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔
اچھا دوسری یہ بتائیے مجھے کہ اب آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹریزری بینچز پر نہیں بیٹھیں گے، اب وہ اپوزیشن پہ بیٹھیں گے؟
جی، ہمارے لوگ پہلے ہی دن سے ووٹ لینے کے پرائم منسٹر کے ووٹ کے بعد ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
کیا آپ ویٹ اینڈ سی کریں گے؟
دیکھیں جی، اپوزیشن نے اگر ہمارے ان مطالبات کو اپنے مطالبات سمجھا، بلوچستان کو اپنا سمجھا، تو ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار، اگر کسی نے نہ کیا تو اپنی 1.5 inch کی مسجد ہے، ہم اسی میں نفل پڑھتے رہیں گے۔
بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احمد وقاص اجوا صاحب، جو کہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے۔ احمد وقاص صاحب، فرمائیے کہ جو علیحدگی کا اعلان کیا ہے بی این پی نے، پارٹی کا کیا رد عمل ہے اس پر؟
جی شکریہ جعفری صاحب، سب سے پہلے تو پارٹی کا رد عمل، جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ دے چکے ہیں، انہوں نے اس بات کو ریٹریٹ کیا ہے کہ ہمارے جو اتحادی ہیں مینگل صاحب وہ اتحادی ہی رہیں گے۔ باقی اگر آپ اس کو ایک پیرائے میں پڑے ایک براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو بیسکلی بات یہ کہ مینگل صاحب ہمارے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی سیاست ہے، پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے، کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ ان کو اختلاف ہوگا، کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ ہمیں تھوڑا سا بھی ٹائم چاہیے اس کو کمپوننٹ کو میٹ کرنے کے لیے جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے اس کے لیے۔
ان کے اس اعلان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ سمجھتے ہیں؟
میں ہرگز اس کو تھریٹ نہیں سمجھتا، اور یہ ہمارا پریسیڈنس رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں جب کے پی میں ہماری گورنمنٹ تھی تو جماعت اسلامی ہماری اتحادی جماعت تھی صوبت میں، ان کے ساتھ بھی ہمارے کچھ مسائل چلتے رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ساتھ لے کے 5 سال پورے بھی کیے. اور یہ سیاسی پوسچرنگ ہوتی ہے.
بہت شکریہ آپ کا احمد وقاص صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بی این پی نے جو اعلان کیا ہے کہ اب وہ اپنے حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائیں گے اور بجٹ کے لیے بھی ووٹ نہیں دیں گے, اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا اور کیا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کوئی تھریٹ ہے؟
دیکھیے اس وقت جو پی ٹی آئی کا عددی فگر ہے اس میں اگر یہ بی این پی کی 4 MNAs نکل بھی جائیں تب بھی وہ 180 کے فگر پر ہیں, اور سمپل میجورٹی کے لیے انہیں تقریباً 172-173 سیٹوں کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بظاہر اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, لیکن بی این پی کا جانا ایک علامتی مسئلہ بہرحال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ اتحادیوں کا ساتھ رہنا خاص طور پر بجٹ سیشن میں یہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہتر اپنا امپریشن رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے.
قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس سال مارچ میں شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. اب جون کے آخر میں پولیو مہم بھی مشکوک ہے. اس تعطل سے پولیو ویکسین سے محروم رہ جانے والے بچوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
رمضان اپنے 2 بچوں کی صحت کے بارے میں پریشان ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے پولیو کی دوا پلانے والی کوئی سرکاری ٹیم پچھلے کئی ماہ سے ان کے گھر نہیں آئی.
میرا بھائی بھی پہلے بھی پولیو کا جو ہے نا وہ رہ چکا ہے, ان کی وجہ سے مزدور بھی ہے, تو ہمیں یہ بھی خطرہ رہتا ہے, ڈر رہتا ہے کہ, لیکن ابھی جو 2 بیٹیاں ہیں ان کے لیے ہم بڑا پریشان ہیں, کیونکہ ہاسپٹل وغیرہ بھی ہم نہیں جاتے اس لیے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ڈر بھی لگتا ہے, دوسری بات ہے حالات خراب ہیں.
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا خوف اپنی جگہ, لیکن حفاظتی انتظامات کو اپناتے ہوئے اس داد پولیو مہم کو چلایا جانا چاہیے, ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے.
پولیو کمپینز ہو رہی تھیں, پھر بھی آپ کے جو کیسز ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہے تھے, پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ, اور جب آپ کے پاس پولیو کمپینز ہی نہیں ہو رہی تو 2020 ہے وہ پولیو کے لیے میرے خیال پاکستان کے لیے بہت ورس ثابت ہوگا, بہت زیادہ کیسز سامنے آئیں گے 2020 اور 2021 میں, کیونکہ اگر بچہ اگر ویکسینیٹ ہی نہیں ہو رہا تو وہ ایکسپوزڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کسی وقت بھی سمٹم آ سکتے ہیں, کسی وقت بھی وہ پولیو کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے.
اگلی قومی انسداد پولیو مہم شیڈیول کے مطابق جون کے آخر میں شروع ہوگی. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ صرف اسلام آباد میں ہی 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے ویکسین کے منتظر ہیں, مگر کرونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کی شرط پولیو کی دوا پلانے کے طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتی. ان حالات میں گھر گھر پولیو ٹیم کا جانا تقریباً ناممکن ہے.
اس کے بارے میں ہمیں کوئی آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا. ایک اس کا طریقہ یہ ہے جو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا کامیاب مزید ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم گھر گھر جانے کے بجائے ہم یہ اپنے معاشرے کو اور کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ فلانی جگہ سینٹرز ہیں, وہاں آ کر اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس ڈال لیں. لیکن دوسرا, ہم مسجد میں اناؤنسمنٹس کر سکتے ہیں بار بار, اور میڈیا کو بہت زیادہ انوالو کر سکتے ہیں کہ ان سینٹرز میں آپ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو لے جائیں.
پاکستان میں پولیو کے خلاف جنگ ابھی کامیابی سے کافی دور ہے. مارچ میں ہونے والی انسداد پولیو مہم کا ہدف 32 لاکھ بچوں تک ویکسین پہنچانا تھا, لیکن اس وقت کرونا وائرس کے کم پھیلاؤ کے باوجود ہدف پورا نہ ہو سکا. اب جبکہ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, جون میں شیڈیول کردہ پولیو مہم پر ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے. گیتی آرانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے باعث بہت سے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں. اس موقع پر شوبز شخصیات نے اس مشکل صورتحال میں بھی گھروں سے باہر نکل کر لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی ہے. لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
پاکستان کے ٹینس سٹار اسام الحق ویسے تو کورٹ میں سخت مقابلے کے عادی ہیں, لیکن ان دنوں اپنے روایتی حریفوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اسام الحق سٹارز اگینسٹ ہنگر نامی مہم کے ذریعے دنیا کے بڑے کھلاڑیوں کے زیر استعمال اشیاء کی نیلامی سے چندہ جمع کر رہے ہیں تاکہ COVID-19 کے باعث معاشی طور پر کمزور ہو جانے والوں کی مدد کی جا سکے.
سارے جو میرے ٹاپ جو پلیئرز ہیں دنیا کے, میرے دوست بھی ہیں, تو ان سب کو میں نے میسیجز کیے, تو اللہ کے فضل و کرم سے جی ہیڈ این اوورویلمنگ ایکسپیرینس اینڈ ریسپانس فرام آل آف دیم. کوئی اپنے ریکٹ دے رہا ہے, کوئی اپنے جوتے دے رہا ہے, کوئی اپنی شرٹس دے رہا ہے, اس سے مجھے پھر ہوا کہ یار وائی ناٹ آئی شوڈ انگیج ہمارے نیشنل سپر اسٹار جو آئیکونس ہیں جن کو میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. بیڈنگ شروع ہو گئی بھی ہے اور یہ آئٹمس بہت ریئر ہیں. روجر فیڈرر کی یا رافا نڈال کی شرٹ یا جوکوویچ کی شرٹ آپ کو کبھی پاکستان میں نہیں ملی. سائنڈ شرٹ جو ہے جوکوویچ نے یہ شرٹ ڈیورنگ آسٹریلین اوپن پہنی تھی. ہی وان دیٹ آسٹریلین اوپن ٹائٹل 2011 میں. روجر فیڈرر وور دس شرٹ ڈیورنگ 2016 ومبلڈن. رافا نڈال نے یہ پہنی تھی 2018 فرینچ اوپن میں جو جیتا ہوا بھی ہے.
شعیب اختر نے شاہ رخ خان کی دستخط شدہ آئی پی ایل کی مین آف دی میچ ٹرافی, شعیب ملک نے تمام کھلاڑیوں کے دستخط سے سجی اپنی شرٹ, جبکہ کئی دیگر قومی ستاروں نے بھی اپنی عزیز ترین اشیاء نیلامی کے لیے دے کر اسام الحق کے مشن میں حصہ ڈالا ہے. اس رقم کی مدد سے رزق نامی تنظیم بھی 100,000 خاندانوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کرے گی.
ان کا آئیڈیا ہے یہ ہمارے ملک میں بھوک ضرور ختم کرے گا, اور اسی سلسلے میں میں نے اپنے 2 گیم بھی ان کو سائن کر کے دیے ہیں. ہوپ فلی وہ آکشن سے جو بھی پیسہ ریز ہوگا وہ اس نوبل کورس میں جائے گا.
اسی طرح کراچی اور اندرون سندھ میں شاہد افریدی فاؤنڈیشن کی ڈونیٹ کرونا نامی مہم بھی جاری ہے. مخیر حضرات کے تعاون سے وہ ان علاقوں تک جا رہے ہیں جہاں کوئی اور نہیں پہنچ رہا.
بہت زبردست کام کر رہی ہیں NGOs, لیکن یہاں تک نہیں پہنچتے ہو, اور میرے لیے اکیلا یہ سارا 2.5-3 مہینے کا جو سفر یہ بہت مشکل بھی تھا, لیکن الحمدللہ یہ کام ہو بھی رہا ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے ان ساری این جی او سے کہ پلیز یہ بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں, یہاں پہ بھی پہنچنا پڑے گا.
شوبز کے بعض معروف شخصیات نے بھی کرونا وائرس کے باعث 2 وقت کی روٹی سے محروم افراد کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے. اداکارہ مایا علی نے اپنے گھر سے راشن ڈرائیو شروع کی, جبکہ گلوکار ابرار الحق نے بحیثیت چیئرمین ہلال احمر پاکستان COVID-19 کے مریضوں کے لیے راول پنڈی میں اسپتال قائم کیا. ساتھ ہی طبی عملے کو حفاظتی لباس اور تھیلی سیمیا کے شکار بچوں کو خون کے عطیات بھی فراہم کیے.
ہمارے یہ ہیروز ہیں, میں چاہتا ہوں پوری قوم ان کو سلام پیش کرے.
جبکہ اداکارہ صاحبہ نے لاک ڈاؤن کے بعد اپنے بیوٹی سیلون کے تمام عملے کو حفاظتی لباس دے کر کاروباری افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنانے کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی. کھیل اور شوبز سے تعلق رکھنے والے ایسے معروف پاکستانیوں کی فہرست خاصی لمبی ہے جو مشکل کے اس گھڑی میں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ وہ صرف سٹارز ہی نہیں بلکہ ذمہ دار شہری بھی ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
سیاہ فام امریکیوں کے ملک گیر احتجاج کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ نائب صدر کے لیے سیاہ فام امیدوار کا انتخاب کریں. امریکی سیاست کے بدلتے ہوئے منظر نامے میں کئی ایسی سیاہ فام خواتین رہنماؤں کے سامنے آنے کے امکانات ہیں جنہیں پہلے امیدوار نہیں سمجھا جاتا تھا. سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
بعض لوگوں کے خیال میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فوج کو طلب کرنے کے بیان کے بعد امریکہ بھر میں ہونے والے نسلی تعصب کے خلاف مظاہروں میں مزید تیزی آئی ہے, اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر کسی سیاہ فام خاتون کو اپنا نائب صدر منتخب کرنے کے مطالبے نے بھی زور پکڑا ہے.
ان کے پاس سیاہ فام ووٹرز کو دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ بہت برے شخص ہیں. لوگوں کو دینے کے لیے کچھ ٹھوس ہونا ضروری ہے.
جو بائیڈن نے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کو نائب صدر منتخب کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. نسل کشیدگی کو دور کرنے اور سیاہ فام ووٹرز میں جوش پیدا کرنے کی ضرورت نے کیلیفورنیا کی سینیٹر کاملا ہیرس پر توجہ مرکوز کی ہے. بھارتی اور جمیکن تارکین وطن کی بیٹی کاملا ڈیموکریٹک پرائمری میں جو بائیڈن سے ہار گئی تھی. اسی دوران منیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبچار کے امکانات بظاہر اس تنقید کی وجہ سے مدھم ہو چکے ہیں کہ منیسوٹا میں سابقہ پروسیکیوٹر کی حیثیت سے انہوں نے پولیس کی بربریت کے مقدمات کی بھرپور طریقے سے پیروی نہیں کی تھی. ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا کی میئر کیشا لانس باٹمز کو اس وقت قومی سطح پر شہرت ملی جب انہوں نے شہر میں ہنگاموں کے خلاف تقریر کرنے اور ایک مظاہرے کے دوران طاقت کے زیادہ استعمال کے الزام میں پولیس افسران کو برطرف کیا.
We understand that our officers are working very long hours.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے افسر بہت زیادہ دباؤ میں طویل گھنٹوں تک کام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا.
فلوریڈا کی کانگریس ویمن ویل ڈیمنگز کے بارے میں بھی گفتگو میں اضافہ ہوا ہے جو صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کاروائی کے منتظمین میں شامل تھیں, لیکن وہ ماضی میں اورلینڈو کے پولیس چیف کی حیثیت سے بھی تنقید کی زد میں ہیں. جارجیا کی سابق قانون ساز سٹیسی برامز اور قومی سلامتی کی سابق مشیر سوزن رائس کے بھی سامنے آنے کے امکانات ہیں. سٹیسی برامز پر کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس گورنر یا سینیٹر ہونے کا تجربہ نہیں ہے.
میں اسے مسترد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب ہم کسی خاص طریقے سے قابلیت کی وضاحت کرتے ہیں تو اس سے ہم ایک طرح سے عدم مساوات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔
سوید فارم خواتین ڈیموکریٹس جیسے میساچوسٹس کی سینیٹر الزبتھ وارن اور مشیگن کی گورنر گریچن وٹمز کا تجربہ زیادہ ہو سکتا ہے، مگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلیک لائفز میٹر تحریک کے ابھرنے سے شاید نائب صدر کے لیے سیاہ فام امیدوار کا چناؤ سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے ناگزیر ہو گیا ہے۔ برائن پیڈن کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔
اور اس رپورٹ کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر اسی پروگرام میں۔ ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنی یہ رپورٹیں اور اپنے یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اب بہجت اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔